السلام علیکم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا سیدنا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون، صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی ایضا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت اور ایک دوسری آیت کا ایک جز پیش کیا ہے، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اس کے بعد جو دوسری آیت کا میں نے جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو میں نے ایک آیت اور ایک آیت کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح طور پر رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اور دوسری یہ کہ معروف کا حکم دیا جائے، اور تیسری یہ کہ منکر سے روکا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو حقیقتاً فلاح پانے والے لوگ ہیں. ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ہم اس کے پس منظر پہ غور کر لیں تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب سے مخاطب ہے اس میں، خاص طور سے جو لوگ اپنے کو یہودی کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہونے کے باوجود لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی اسی راستے پر چلیں کہ جس راستے پر تم چل پڑے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری باتوں سے غافل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ جو ہے یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور اب تمہارے لیے کفر میں جانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا. تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، تمہارے درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہی راہ راست پائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہاں یہ بات بتا رہا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں زندگی اپنی کیسے گزارنی. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. اور تقوی کیا چیز ہے حقیقتاً؟ تقوی کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف معنی بتائے ہیں، لیکن روح سب کی ایک ہی ہے. جیسے علامہ سلیمان ندوی نے جو معنی بتائے ہیں وہ یہ بتائے ہیں کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت کہ جس سے وہ خیر اور شر کے اندر تمیز کر سکے اور اس کے مطابق اپنے کو شر سے بچائے اور خیر کو اختیار کرے، یہی تقویٰ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ یہ حقیقتاً اللہ کا خوف ہے کہ جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے اور جس سے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر احساس ذمہ داری اجاگر ہوتا ہے. جب وہ احساس ذمہ داری اجاگر ہوتا ہے تو پھر وہی کام وہ کرتا ہے کہ جس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، اور یہی تقویٰ ہے. اور تقویٰ حقیقتاً انسان کے دل میں ہوتا ہے اور دل سے ہی اجاگر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے سودے کو خراب نہ کرو، ایک دوسرے کی بولی میں اپنی بولی نہ لگاؤ. اور مومن تو وہ ہے کہ جس سے اس کے دوسرے مومن بھائی کی عزت اور آبرو اور جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہو. پھر آپ نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور کہا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تین مرتبہ، کہ تقوی جو ہے وہ حقیقتاً دل میں ہے. یعنی یہ سارے کام جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جن برائیوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے اور جن بھلائیوں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم دل سے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ تو یہی تقوی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے بجو اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی جس وقت تمہاری موت آئے تو اس کا خیال رکھو کہ بحیثیت مسلمان کے تمہاری موت آنی چاہیے. یعنی تم نے سپرد کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو، تم نے ہتھیار ڈال دیا ہے، تم نے اطاعت اختیار کی ہوئی ہے اور تم موتی ہو چکے ہو. وہ حالت ہونی چاہیے تمہاری موت میں. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہماری اس رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ اجتماعی طور پر پکڑ لو. اجتماعی طور پر پکڑنے کے معنی کیا ہیں؟ کہ علیحدہ علیحدہ نہیں، بلکہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اور جماعت میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے قوت حاصل کرو، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کوئی رسی تو نہیں لٹکائی ہے کہ جس کے بارے کی طرف اشارہ ہو رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. گویا وہی پکڑنے کی بات آئی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ رہا ہے. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ کہ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت کو اگر تم پکڑ لو گے، اس پر عامل ہو جاؤ گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ اللہ کی رسی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجتماعی طریقے سے پکڑا جائے، انفرادی طریقے سے نہیں. الگ الگ رہ کر کے زندگی گزارنا اور الگ الگ عبادات کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے اللہ کی حق کی عبادت ادا کر دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ اجتماعیت اس کے اندر موجود نہ ہو. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ اپنی احسانات جو اس کے ہیں وہ یاد دلاتا ہے مسلمانوں کو کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہم نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیا، الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور تم پھر میری نعمت کی وجہ سے، میرے احسان کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو گویا یہ ایک احسان ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. پھر وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس میں گرے جا رہے تھے، ہم نے تم کو اس سے بچایا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھول کھول کر کے اپنی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے اس نے رکھی. یہ احسان بتانے کے بعد اور یہ ہدایات دینے کے بعد کہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے, اب اللہ تعالیٰ اس مقصد کی طرف آ رہا ہے جس کے لیے اس نے امت مسلمہ کو کھڑا کیا. دیکھیے, مقصد ایک چیز ہوتی ہے اور طریقہ کار دوسری چیز ہوتی ہے. طریقہ کار کو اگر کوئی مقصد سمجھ کر کے اور صرف اسی کے اوپر رہ جائے تو گویا اس نے مقصد کو حاصل نہیں کیا. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں, مقصد تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات پاکستان میں پہنچانا چاہتے ہیں, اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خط لکھیں بیٹھ کر کے, ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فون کا انتظام کریں, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ وائرلیس کے ذریعے سے گفتگو کریں. تو اب اگر آپ نے خط لکھ لیا, فون مہیا کر لیا, وائرلیس کا نظام بھی مہیا کر لیا, لیکن بات آپ نے اس شخص تک نہیں پہنچائی, خط لکھ کر کے اپنے جیب میں ہی رکھ لیا آپ نے, فون کو دیکھا آپ نے الٹا پلٹا اور آپ نے پھر وہیں رکھ دیا. آپ نے کہا جی میں نے وہ طریقے تو اختیار کر لیے. آپ نے طریقے تو اختیار کر لیے لیکن حقیقتاً وہ بات اس تک نہیں پہنچی, جو مقصد تھا وہ مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا. یہی بات ہے کہ دنیا میں رہنا, دنیا میں زندگی گزارنا, اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں لیکن مقصد یہ نہیں ہے. ان طریقوں سے جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہے وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے اس آیت میں آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس دوسری آیت کے جز میں آئی ہے. اب میں آپ کے سامنے مختصراً اسے پھر رکھتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ احسانات جتائے ہیں اور جو یہ بتایا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور جو یہ بتایا ہے کہ ہر وقت تم اطاعت گزار رہو اور مطیع رہو, یہاں تک کہ موت آئے تو اس وقت تم اللہ کے مطیع کی حیثیت سے اس دنیا میں جاؤ, تو اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ مقصد کیا ہے اس تقوی کا؟ مقصد کیا ہے اس اطاعت کا؟ مقصد کیا ہے؟ یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر گنائے ہیں وہ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. گویا پہلا کام امت مسلمہ کا یہ ہے کہ خیر کی دعوت دی جائے. دوسرا کام یأمرون بالمعروف, کہ معروف کا حکم دیتے ہیں یہ لوگ. اور تیسرا کام وینہون عن المنکر, اور یہ لوگ منکر سے روکتے ہیں. تو یہ تین مختلف کام اس دنیا میں ہمارے لیے بتائے گئے ہیں, ہمارے مقاصد بتائے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فیصلہ کر دیا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. یعنی اگر یہ مقصد نہیں حاصل ہوا تو آپ کو فلاح حاصل نہیں ہوئی. آپ کو آپ نے بڑی جدوجہد کی, بڑی کوشش کی, جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے جدوجہد کی, کوشش کی, لیکن وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی دنیا کے اندر, تو آپ کہیں گے کہ جی میری جدوجہد اور میری کوشش رائے گاہ گئی, مجھے کامیابی نہیں ہوئی. تو کوشش اور جدوجہد جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں آپ اختیار کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے, آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے کہ ایک شخص آپ کو ملازم رکھتا ہے, اس نے ایک دکان کھولی ہے اور اس نے کہا کہ آپ دکان پہ بیٹھیں صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک, اور میرے یہ مال جو ہے میرا آپ بیچیں اور آپ اس کے میں آپ کو یہ پیسے دوں گا. ایک مہینے کے بعد جب آپ گئے اس سے تنخواہ لینے کے لیے تو اس نے کہا نہیں بھائی میں تو تمہیں کوئی تنخواہ نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بیٹھے تو تھے دکان کے اوپر, تم نے دکان تو کھولی تھی صبح 8 سے لے کے 10 تک, لیکن میرا مقصد تمہیں دکان پہ بیٹھانا نہیں تھا. میرا مقصد تو یہ تھا کہ تم میرا مال بیچتے, مجھے آمدنی ہوتی, اس آمدنی میں بھی میں تمہارا خرچ نکالتا, پھر میں تمہیں تنخواہ دیتا. تم تو بیٹھے رہے مکی مارتے رہے, تم نے میرا مال بیچنے کی کوشش نہیں کی, تم نے اس کی کوشش نہیں کی کہ اس دکان کے کھولنے کا جو مقصد ہے میرا وہ مقصد پورا ہو. تو چونکہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا ہے اور مجھے آمدنی نہیں ہوئی ہے, تو یہ تو ممکن ہے کہ میں تمہیں ایک مہینے کا چونکہ وعدہ ہوا تھا تو یہ مہینہ تنخواہ لو, لیکن اب تمہاری چھٹی ہے, ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تمہیں ملازم رکھنے سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو مقصد ہمارے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ تین مقصد رکھ رہا ہے. اب میرا جو موضوع ہے آج ان میں سے تین میں سے دو ہے, اسی لیے میں نے ایک دوسری آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا کہ کم تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. یعنی جتنی امتیں بھی اس دنیا میں آئی ہیں، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا اور بھی دوسرے پیغمبروں کی جو بھی امتیں رہی ہوں، ان میں سب سے بہترین امت ہم نے تم کو بنایا ہے. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، برپا کی گئی ہو، کھڑی کی گئی ہو، نکالی گئی ہو. کیوں؟ تامرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتی ہو. تو گویا اس امت مسلمہ کو جو کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو یہ بتایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو کام تم کرتے ہو. تو یہ دو کام ہماری امت مسلمہ کے ذمے اللہ تعالی نے لگائے ہیں. ہماری زندگی کے دو مقاصد یہ ہیں. تو تین مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک تو یدعون الی الخیر، کہ خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں. خیر کے معنی مفسرین نے یہاں بتایا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں. ویسے تو خیر کے بہت سے معنی ہیں، لیکن وہ معنی یہاں پر نہیں ہیں. خیر کے معنی نماز روزے کی بھی ہیں، عبادات کی بھی ہیں. خیر کے معنی مال کی بھی ہیں، خیر کے معنی عام نیکیوں کی بھی ہیں. لیکن یہاں پہ جو معنی بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ دعوت اللہ، یدعون الی الخیر، یعنی دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں. پھر مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ولتکن منکم امت، ان کے معنی یہ نہ سمجھے جائے کہ ایک گروہ پیدا ہو جائے امت میں سے وہ یہ کام کرے، بلکہ یہ پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ فرض ہے، فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگوں نے یہ کام کر دیا تو یہ ذمہ داری ادا ہو گئی. نہیں، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تین کام کرے، کہ اللہ کی طرف دعوت دے، اور معروف کا حکم کرے، اور منکر سے روکے. اللہ کی طرف دعوت، سید قطب شہید نے اپنی تفہیم فی ظلال القرآن میں لکھا ہے کہ غیر مسلموں کو دی جاتی. یعنی مسلمان تو پہلے ہی ہیں، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا مطیع ہو گیا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں موحد ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اب آپ اس کو دعوت اللہ تو نہیں دیں گے. آپ اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں گے، آپ اس کی تربیت کریں گے. تو دعوت جو ہے وہ غیر مسلموں کو دی جاتی ہے، اور چونکہ یہ دعوت غیر مسلموں کو آپ دیتے ہیں، لہذا یہ دعوت جو ہے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دی جائے گی، بڑی نرمی سے دی جائے گی، سختی نہیں کی جائے گی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. کسی شخص کو مسلمان بنانے میں قطعاً کوئی سختی نہیں کی جائے گی. با اختیار اگر وہ بنے تو بنے، لیکن جبر کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. تو یہ بات کہ یدعون الی الخیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دیں آپ، اور خوش اسلوبی کے ساتھ دعوت دیں، نرمی کے ساتھ دیں، حکمت کے ساتھ دیں. جیسے اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے دعوت دو، اور پھر یہ بھی کہتا ہے ساتھ ساتھ کہ وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. فقولا لہ، تم دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا، قولا لینا یعنی ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. کس سے؟ فرعون سے، جو باغی اعظم ہے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تعالی کا سب سے بڑا باغی. اس سے بھی تم گفتگو کرنا تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے. تمہیں اللہ کی طرف اسے بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی. ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ. یعنی لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، بحث مباحثے کے ساتھ نہیں، تو میں کے ساتھ نہیں، جبریہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، حکمت کو مد نظر رکھا جائے، موقع محل کو سامنے رکھا جائے، اور اس کے بعد گفتگو کی جائے. تو یہ طریقہ کار ہے یدعون الی الخیر کا، خیر کی طرف دعوت دینے. اب آئیے ہم اپنے ان دو مقاصد کی طرف جو آج میرا موضوع ہے. ویامرون بالمعروف، کہ معروف کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہیں. یا امرون بنا ہے امر سے، امرا یا امرو کے معنی حکم دینا. اسی سے لفظ عامر بنا ہے، حکم دینے والا، ڈکٹیٹر جسے ہم کہتے ہیں، بڑا عامر ہے یہ شخص، امر سامی، شاہی فرمان. تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، تو ذرا غور کیجئے کہ یأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم دیتے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم معروف کی تلقین کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم معروف کی نصیحت کرتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم معروف کی وصیت کرتے ہو. دیکھیے یہ سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے امر کا لفظ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی طرح گفتگو نہیں کرتا کہ ہمارے الفاظ مناسب نہیں ہیں، کہنا کچھ چاہتے ہیں اور لفظ کچھ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ موتی کی طرح جڑا ہوا ہے، کہ اس سے بہتر لفظ وہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہ اس سے غلطی یہ نہیں ہو سکتی کہ جی وہ کہنا تو چاہ رہا تھا کہ نرمی کے ساتھ معروف کی بات کرو، لیکن اس نے حکم کا لفظ استعمال کر لیا. نعوذ باللہ، ہمارے اور ایمان، ہمارا ایمان اس پر ہے کہ نہیں وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا. اور اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات لاتے ہیں تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حکم کرتے ہیں معروف کا. اب یہ ذرا اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ حکم وہی شخص دیتا ہے جس کے پاس قوت ہو. جس کے پاس قوت نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے وہ حکم نہیں دے سکتا، اور اگر دیتا بھی رہے تو اس کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں. لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ کس بات کا حکم دے رہا ہے، اس کو اختیار کیا حاصل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم معروف کا حکم دیتے ہو، تو لا محالہ منطقی طور پر یہ بات اس سے نکلتی ہے کہ امت مسلمہ کو قوت حاصل کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے ہاتھ میں طاقت اور اختیار ہونا چاہیے، اور جب طاقت اور اختیار ہوگی تبھی وہ اس فریضے کو انجام دے سکے گی کہ یأمرون بالمعروف، کہ تم معروف کا حکم کرتے ہو. تو گویا طاقت کا حاصل کرنا، اختیار کا حاصل کرنا، حکومت کا حاصل کرنا، یہ عین تقاضا ہے ہماری زندگی کے مقصد کا، ورنہ ہم اپنی زندگی کے ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکیں گے. پھر فرمایا کہ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ منکر سے روکتے ہیں. دیکھیے روکنے کا لفظ ہے یہاں، نہا کے معنی روکنا ہے، اور روکتے آپ اسی وقت ہیں جب آپ قوت استعمال کرتے ہیں. جب آپ زبان سے کہتے ہیں تو روکتے نہیں ہیں، وہ تو پھر آپ نصیحت کرتے ہیں. روکنے تو معنی ایک کام ہو رہا ہے آپ ہاتھ پکڑ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا اگر زبان سے کہیں تو قوت کے ساتھ کہیں کہ آپ کے زبان سے کہنے کا اس کے اوپر اثر ہو، اس کی ہمت نہ پڑے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر سکے. تو یہاں بھی یہ تصور آیا کہ قوت کو استعمال کیا جائے منکر کو روکنے کے لیے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ قوت کا اختیار کرنا، حاصل کرنا، یہ لازمہ ہے اللہ تعالی کے احکامات کے نفاذ کے لیے، اور امت مسلمہ کے جو مقاصد ہیں کھڑے کیے جانے کے، ان کو نافذ کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اختیار و قوت کا حاصل کرنا ضروری. اب آئیے ذرا ہم غور کریں کہ معروف کے معنی کیا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معروف کا حکم دیتے ہو تو معروف کے معنی کیا. ہم جانتے ہیں اس ایک لفظ ہے عرفان، عرفان کے معنی کیا ہے، جاننا. تعریف، تعریف کے معنی بھی جاننا ہے، اسی سے معروف بھی ہے. معروف کے معنی جانا پہچانا، وہ چیز جو جانی پہچانی ہو معاشرے میں اس کا حکم کرنا. معاشرہ جس کو جانتا ہو پہچانتا ہو کہ یہ اچھا کام ہے، اس کو وہ قبول کرتا ہو، وہ اسے آپ معروف کہیں گے. آپ تو معروف دو طرح کے، ایک تو وہ احکامات، وہ باتیں کہ جن کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ نے کر کے دکھائی، وہ سب معروف، اس کا حکم کرنا ہے ہمیں بزور قوت، اس کا نفاذ کرنا. اور ایک معنی معروف کے وہ ہیں کہ معاشرے کے وہ رسم و رواج جو ثقافت کہلاتی ہے معاشرے کی، اگر وہ اللہ اور رسول کے احکامات سے ٹکراتے نہیں ہیں اور معاشرے نے اس ثقافت کو اختیار کیا ہے تو وہ بھی معروف ہے، اس کا بھی حکم کیا جائے گا اور اس کو بھی نافذ کیا جائے گا. تو گویا معاشرہ جس چیز کو جانتا ہے پہچانتا ہے، جس میں اس کی بھلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، اور معاشرے نے خود جو طریقہ کار اپنی زندگی کا، اپنی ثقافت کا اختیار کر لیا ہے جو اللہ اور رسول کے احکامات سے نہیں ٹکراتے، وہ سب معروف ہیں اور ان سب کا حکم کیا جائے گا، ان سب کو بزور قوت نافذ کیا جائے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر سچ بولنا، بزرگوں کا احترام کرنا، امانت داری کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، کسی کے برے وقت پر کھڑا ہونا، لوگوں کو قرض دینا، مال لوگوں پر خرچ کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یہ معروف کے کام ہیں، یہ ایسے کام ہیں کہ جن کا حکم دیا جائے گا۔ یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا حکم کیا جائے گا معاشرے میں اور ان کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ لوگ منکر سے روکتے ہیں، امت مسلمہ جو، یہ منکر کیا چیز ہے کہ جس سے روکنا ہے اور بزور قوت روکنا ہے؟ منکر جو لفظ ہے انکار، اسی سے بنا ہے، انکار کے معنی رد کر دینا، نہ پہچاننا۔ منکر وہ چیز جس کو معاشرہ نہیں پہچانتا، نہیں جانتی، یعنی کسی بھی تہذیب میں چلے جائیں، کسی بھی ثقافت میں چلے جائیں، اگر وہ تہذیب اور وہ ثقافت اس کو اچھا نہیں سمجھتی، اسے نہیں جانتی، اسے نہیں پہچانتی، تو وہ آپ منع کریں گے، اس سے آپ روکیں گے، وہ چیز وہاں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ تو منکر میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور جو معاشرے میں متفق علیہ ہوں کہ یہ اس کی برائیاں ہیں، وہ ان برائیوں کو وہاں نہیں پنپنے دیں گے، وہ سب منکر ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ منکر اختلافی باتوں کو نہیں کہتے، یعنی یہ بات منکر نہیں ہے کہ آپ نماز میں رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس سے آپ روک نہیں سکتے، اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنے معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ منکر اس عمل کو کہتے ہیں جس پر اجماع امت ہو کہ یہ برا کام ہے، اجماع امت ہو کہ یہ برا کام ہے، اسی سے روکا جائے گا، باقی اجتہادی غلطی منکر نہیں ہے۔ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ ایک شخص اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اجتہاد کرنے کا اجر ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کا اجر ہے، اور ایک شخص اجتہاد کرتا ہے اور غلط نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک اجر ہے کہ اس نے اجتہاد کیا اگرچہ وہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ تو اجتہاد کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو عمل ہوتا ہے وہ منکر نہیں ہے، یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ منکر وہی برائیاں ہیں، وہی غلط کام ہیں کہ جن پر اجماع امت ہے، جن پہ علماء اکرام اتفاق کرتے ہیں، جن پہ معاشرہ جو ہے اتفاق کرتا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا حق مار لینا، ظلم کرنا کسی کے اوپر، یہ سارے کام جو ہیں یہ منکر ہیں، اور معاشرے میں یہ کام بزور قوت روکے جائیں گے۔ یہی مراد ہے ینہون عن المنکر، کہ منکر کو بزور قوت وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ معروف کیا ہے کہ جس کا حکم دیا جانا ہے، اور منکر کیا ہے کہ جس کا روکا جانا ہے، اب ہمیں ان کی اہمیت پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام رکھے ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں معروف کا حکم تم کر دو، بس تم نے ایک نیکی کام تو کر دیا ہے لہذا ہم تمہیں بخش دیں گے، نہیں، یا یہ کہ تم منکر سے لوگوں کو روک دو، تم نے ایک کام تو میرے کہنے پر کر دیا ہے ہم تمہیں بخش دیں گے، نہیں، یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے دو جگہ آپ کو پیش کیا آپ کے سامنے، اور دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے ساتھ ساتھ ان باتوں کو رکھا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ، آئیے ذرا ان کی اہمیت پہ غور کر لیں، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک محلہ ہے، ایک محلے میں ایک جگہ کوڑا سڑ رہا ہے، بج بجا رہا ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں اس میں، اور کسی بھی وقت اس سے کوئی بیماری یا کوئی وبا پھوٹ پڑ سکتی. آپ اپنے حفظان صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، روزانہ نہاتے ہیں، پانچ وقت وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑے اتر بتر لگاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں جی میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اپنی صحت کی حفاظت کر رہا ہوں میں، اب یہ کوڑا پڑا سڑ رہا ہے تو یہ اس کو ہٹانا، اس کو صاف کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، میں نے اپنے کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے بس کافی ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب کوئی وبا اس کوڑے سے پھوٹے گی تو وہ شخص جو وضو میں خود بڑا صحت مند اپنے کو کہہ رہا ہے کہ نہا رہا ہے اور عطر لگا رہا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہے، وہ بھی اس وبا سے بچے گا نہیں، پورا محلہ اس کے زد میں آئے گا، خواہ اس میں صحت مند لوگ ہوں یا بیمار لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، عورت ہوں یا مرد ہوں، ہر ایک اس کی زد میں آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ برائی کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا اچھائی کو اختیار کرنا ہے، یعنی اس چیز کو روکیں آپ کہ جس سے وبا پھوٹتی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے کو صحت مند بھی رکھنے کی کوشش کریں، آپ نہائیں دھوئیں بھی، آپ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں آپ. میں بھی آپ دو مثالیں میں نے بھی غور کی ہیں اپنے معاشرے سے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ دونوں کام ساتھ ساتھ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ برائی کو دور نہیں کر سکتے اور معاشرے کو آپ فلاح کے راستے پر نہیں ڈال سکتے. پہلی مثال آپ یہ دیکھیے کہ ایک برتن ہے، اس میں سڑا ہوا تھوڑا سا کھانا ڈال دیجیے، آپ تھوڑا سا سڑا ہوا کھانا ڈال دیجیے، بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کھانا سڑ گیا، ناک پکڑ رہا ہے ہر شخص اپنی. اب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، اس سڑے ہوئے کھانے کی سڑان کو، بدبو کو میں اس طرح دور کر دوں کہ اس میں اچھا اور تازہ اور فرحت بخش کھانا میں ابھی لا کے ڈال دیتا ہوں، ابھی میں نے تازہ کھانا پکایا ہے، فرحت بخش کھانا ہے، بہت خوشبو پھیل رہی ہے دور دور تک اس کی، تو میں اس گندگی کو تو صاف نہیں کرتا اس برتن سے، میں اسی برتن کے اندر ایک خوشبودار تازہ فرحت بخش کھانا لا کے ڈال دیتا ہوں تو وہ خود بخود اس بدبو کو اور اس گندگی کو، اس سڑان کو دور کر دے گا، اور میں نے لا کے ڈال دیا اس کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بدبو اور وہ سڑان جو ہے وہ دور ہو جائے گی؟ کبھی دور نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی آپ کا فرحت بخش تازہ کھانا بھی سڑ جائے گا، گویا اس تھوڑے سے سڑے کھانے نے آپ کی پوری دیگ کو خراب کر دیا، جبکہ آپ کی وہ تازہ فرحت بخش دیگ اس تھوڑے سے سڑے کھانے کو اچھا نہیں کر سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ برائی پھیلتی ہے اگر اس کو روکا نہ جائے، اور بھلائی اسی وقت نافذ ہوتی ہے جب آپ برائی کو روکیں، تبھی آپ بھلائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بڑھا سکتے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ تعالی کی سنت کو بدلتا نہیں پائیں گے کہیں بھی کسی جگہ بھی. تو یہ کہنا کہ صاحب ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں، ہم معروف کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے ہم اپنی نظر بچاتے رہیں، معاشرہ برائیوں مبتلا ہوتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنا ایمان مضبوط کر لیں گے اور معاشرہ خود بخود صاف پاک و صاف ہو جائے گا، یہ اپنے کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. اس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ قطن پاک و صاف نہیں ہوتا. ایک دوسری مثال آپ دیکھیے، سمندر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی انتہائی کڑوا ہے، کھارا ہے، آپ پینا چاہیں تو آپ پی نہیں سکتے اس کو. ہم نے ایک اسکیم بنائی کہ جی اس سمندر کے پانی کو ہم میٹھا کر دیں گے، ہم جتنی بھی دنیا میں شکر ہے وہ اس کے اندر گھول دیں گے، اور جتنی شکر بنتی جا رہی ہے تمام فیکٹریز میں وہ سب لالا کر کے ہم سمندر میں ڈالتے رہیں گے، ساری بوریوں کی بوریوں آپ سمندر میں ڈالتے رہیے آپ، اور شکر اپنی آپ ڈالتے رہیے کہ جی یہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے گا اور یہ شربت ہو جائے گا پانی جو ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سمندر کا پانی شربت بن جائے گا؟ کبھی نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی شکر ضائع ہو رہی. ساری شکر جو آپ بنا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں شکر بنانے کی، اور وہ آپ سمندر میں ڈال رہے ہیں، وہ سب ضائع ہو رہی ہے آپ کی. سمندر کا پانی کبھی شربت نہیں بنے گا، وہ کھارا کے کھارا ہی رہے گا، اور اس کی کڑواہٹ اتنی ہی رہے گی، قطن ذرا بھی اس کے اندر کمی نہیں آئے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سمندر کے کھارے پن کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی آپ نے. آپ نے اس سوتے کو بند نہیں کیا کہ جہاں سے اس کے اندر کھارا پن پیدا ہوتا ہے. آپ نے اس میں سے نمک نکالنا اور کھارے پن کے سوتا یا جو بھی وجہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ دونوں کام آپ ساتھ ساتھ کرتے کہ نمک بھی نکالتے رہتے اور آئندہ نمک پیدا ہونے کے جو ذریعہ ہے اس کو بھی آپ روکتے ہوتے اور پھر آپ شکر ڈالتے ہوتے، پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آگے چل کر کے کہ جی اب جو نمک تھا وہ تو میں نے نکال دیا، اب مزید نمک اس میں نہیں آ رہا ہے اور اب شکر جو ہے اس کو بعد میں میٹھا کر دے گی. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو سمندر کے پانی کو کبھی میٹھا نہیں کر سکتے. بالکل یہی صورتحال معاشرے کی ہے. اگر معاشرے کی برائی کو آپ دور نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک نہیں رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ آپ پکڑ نہیں رہے ہیں، تو آپ کتنی ہی نیکی کی تلقین کرتے رہیں، آپ کتنی ہی بھلائیوں کا پرچار کرتے رہیں، آپ بھلائیاں نہیں پھیلیں گی اور برائیاں ان بھلائیوں کو بھی دور کر دیں گی. اور چنانچہ آج معاشرے میں آپ دیکھیے تو برائیاں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں، بھلائی ہمیں دور دور اس کے مقابلے میں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم برائیوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اگر ہم صرف بھلائی کا کام کرتے رہیں اور برائی کو نہ روکیں، اور اپنے طور پر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے اللہ کا ایک اچھا کام لے لیا ہے، وہ ہم نے کیا اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور ہم عذاب الہی سے بچ جائیں گے، تو یہ بھی خواب خیالی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دو جگہ ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے. میں دو مثالیں دوں گا آپ کو. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا. اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو کہ جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے خصوصی طور پر ظلم کیا ہے. گویا پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ جب فتنہ آئے گا، جب عذاب آئے گا، جب مصیبت آئے گی، جب پریشانی آئے گی، جب سیلاب آئے گا، جب زلزلہ آئے گا، جب بیماری پھیلے گی، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ شخص جو ہے پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور یہ شخص گنہگار ہے. تو گنہگار کو تو مار دو اور پرہیزگار اور نمازی کو نہ مارو، قطن نہیں. ہر شخص اس کے اندر پکڑا جائے گا، ہر شخص پر وہ عذاب اور وہ فتنہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرو کہ جو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا خصوصی طور پر کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ظلم کیا، یعنی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا کہ جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمارے سامنے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کر کے مثال بیان کر کے دیتا ہے، واقعہ بیان کر کے دیتا ہے کہ بات واضح ہو جائے. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ تین گروہ کا تذکرہ کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو اس کا حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلی شکار کر کے نہ کھانا، شکار نہ کرنا مچھلی کا. لیکن اس قوم نے کیا نافرمان تو قوم تھی یہ، انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کیا کہ جمعے کی انہوں نے کیا کہ حوض نالا کھودا، اور نالا کھود کر کے ایک حوض بنایا بڑا سا، اور جمعے کے دن اس نالے کو کھول دیتے تھے تو نہر سے، دریا سے پانی نالے کے ذریعے سے حوض میں آ جاتا تھا جمعے کی رات کو، اور ہفتے کی صبح اس حوض میں سے وہ مچھلی شکار کرتے تھے. تو جب لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن نہر سے تم مچھلی شکار نہ کرو، تو تم کیوں شکار کرتے ہو؟ تو ان کا جی یہ تو ہم نے ہفتے کے دن نہیں پکڑی، یہ تو ہم نے جمعے کی رات کو پکڑ لی نا، ہم نے نالا کھول دیا تھا، وہ پانی آ گیا تھا اور یہ حوض میں بھر گئی ہے، یہاں مچھلیاں بھی آ گئی ہیں، تو یہ ہم اب ہفتے کو نہیں پکڑ رہے ہیں، یہ ہم تو ہم نے جمعے کی رات کو پکڑ لی تھی۔ تو گویا یہ ہیلا اور بہانہ، جرم کرنے کا ہیلا، سو ہیلے ہوتے ہیں جرم کرنے کے، سو بہانے ہوتے ہیں۔ تو ایک گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس کام سے منع کیا ہے، تم یہ کام مت کرو، یہ ہیلا بہانہ مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا اس کی، وہ نہیں سنتے تھے۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس گروہ سے جو انہیں منع کرتا تھا، نہیں انل منکر کی بات کرتا تھا، وہ کہتا تھا گروہ ارے تم کسے سمجھا رہے ہو، یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں، یہ اللہ کے باغی لوگ ہیں، تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنی توانائی ضائع کرتے ہو، یہ تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم تمہاری اسی لیے ان سے کہتے نہیں ہیں کچھ، ہم نے اپنے کو بچا کے رکھا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم سبت کے دن مچھلی نہیں پکڑتے، لیکن ہم ان سے کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی سے باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم انہیں منع نہیں کرتے، تم کیوں منع کرتے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے لہذا ہم تو اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے کہ لوگوں کو منع کریں گے برائی سے، وہ مانے یا نہ مانے، یہ ان کا کام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتا ہے۔ دیکھیے یہ وہی تین گروہ ہیں آج کل کے معاشرے میں، دیکھیے ایک گروہ لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے، ایک گروہ برائی کر رہا ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے جی اپنے کو بچا کے رکھو، بس اللہ تعالیٰ سے معاملہ تمہارا ہے، تم اس چکر میں مت پڑو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ نجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو تو نجات دے دی کہ جو برائی سے روکتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر رہا ہے تو کس انداز سے کر رہا ہے، کہ نجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب البئیس، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جو ظلم کرتے تھے برے عذاب میں۔ دو ہی گروہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا مانے ہوئے کہ وہ تینوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں بانٹا، ایک وہ لوگ کہ جو منع کرتے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور باقی دونوں گروہ کو ان کے ظلم کی وجہ سے برے عذاب میں پکڑ لیا۔ اب آپ کہیں گے صاحب کہ جو نافرمانی کر رہے تھے وہ تو ظلم کر رہے تھے، وہ بات سمجھ میں آتی، جو نافرمانی نہیں کر رہے تھے اور منع بھی نہیں کر رہے تھے تو وہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ تو یہ بھی تو ظلم ہے کہ آپ کے سپرد ایک ذمہ داری کی گئی اور آپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ظلم کے معنی کیا ہیں؟ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز سے جو کام لینا ہے اس سے وہی کام لیجئے، اور جو چیز جو جگہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اسی جگہ پہ اسے رکھیے، اگر آپ اسے ہٹا دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتے تو یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ مائک جو یہاں رکھا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کو یہیں رہنا چاہیے، میں اسے اٹھا کر کے اگر یہاں رکھ دوں تو گویا میں نے ظلم کیا، اس کی جگہ یہ تھی میں نے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، حالانکہ میں نے اسے توڑا نہیں لیکن اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیا، تو یہ ظلم ہے۔ تو امت مسلمہ کا یا انسانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کا بھی حکم کریں اور برائی سے بھی روکیں، لیکن اگر کوئی برائی سے روکنے کا عمل انجام نہیں دیتا تو وہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی گروہ کے ساتھ شامل کر دیا کہ جو برائی کر رہا تھا۔ اگر غور کیجیے کہ اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور بےحقی کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کے لوگ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، تم اس بستی کو الٹ دو۔ گویا وہ گنہگار بستی تھی، فاسق و فاجر لوگ تھے، اس میں کثرت تھی ایسے لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے اوپر عذاب لاؤ۔ اس فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، اس بستی میں ایک شخص ایسا بھی ہے، تیرا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، پلک جھپکتے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اب اگر میں اس بستی کو الٹتا ہوں تو عذاب اس پر بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بستی کو اس پر الٹو، پھر بستی والوں پر الٹو۔ گویا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ اس پر اور پھر بستی والوں پر الٹو۔ اور وجہ کیا بتائی؟ کہ اس بستی میں میری نافرمانی ہوتی رہی اور اس شخص کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا، یعنی اس نے اس نافرمانی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ جو پلک جھپکنے تک بھی اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، عبادت میں مستقل 24 گھنٹے مصروف رہا وہ میری، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بستی میں کیا ہو رہا ہے، اور اس بستی کی برائیوں کو روکنے کے لیے اس نے کوئی جدوجہد نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے چہرے کا رنگ تک نہیں بدلا کہ یہ برائیاں، یہ فسق و فجور اس بستی میں ہو رہی ہے اور میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ میں اسے روکوں۔ تو جب اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ بستی اس پر بھی بیٹھ، گویا ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے اللہ کی عذاب میں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میں عبادت کر لوں، میں حجرے میں بیٹھ جاؤں، میں عمرہ کر لوں، میں مدینہ منورہ کی حاضری لگا لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، مجھے لوگوں سے کیا کام، میں کسی دوسرے کے بھٹے میں کیوں ٹانگ اڑاؤں، اپنے کو بچا کے رکھوں، بس یہ کافی ہے۔ تو یہ کافی نہیں ہے، گویا دوسرے معنوں میں ہم غافل ہیں کہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں کر رہا ہے کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہمارے سامنے رکھی، اور اس حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو جو برا کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو اگر آپ نہیں پکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی میں سواری کے لیے قرآن انداز ہمارے سامنے رکھی، اور اس حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو جو برا کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو اگر آپ نہیں پکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بھی تباہ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی میں سواری کے لیے قرآن اندازی کی گئی کہ کون اوپر جائے اور کون نیچے جائے۔ دو منزلہ کشتی تھی، آج کل تو بڑے بڑے جہاز بن رہے ہیں، اس میں تو کئی کئی منزلیں ہوتے ہیں، خصوصی کیبنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن اندازی ہوئی کہ کون اوپر جائے اور کون نیچے جائے۔ تو قرآن اندازی کے تحت کچھ لوگ تو اوپر گئے اور کچھ لوگ نیچے گئے۔ تو نیچے جانے والوں کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر آتے تھے پانی لینے کے لیے، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی یہ کیا تم لوگ اوپر چلے آتے ہو، تمہارے تو مقام نیچے ہے، تم نیچے رہو، تو انہیں تکلیف ہوتی تھی اس سے۔ اب نیچے والوں کو پانی تو چاہیے، بغیر پانی کے تو انسان کا گزارا نہیں۔ انہوں نے پانی کے لیے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، اس کے تختے ادھیڑنے شروع کیے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہ پکڑیں تو جہاں نیچے والے ڈوبیں گے کشتی کے ڈوبنے سے، وہاں اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ جب وہ کشتی ڈوبے گی تو سبھی ڈوبیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ کون نیچے ہے، کون سوراخ کر رہا ہے اور کون سوراخ نہیں کر رہا ہے، اس کشتی کے سوار جو بھی ہیں سب ڈوبیں گے۔ تو اس دنیا میں جو سوار ہیں، اس دنیا میں جو سفر کر رہے ہیں، اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جب عذاب آئے گا برائیوں کی وجہ سے تو اس میں وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے کہ جنہوں نے برائی کرنے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا، برائی کرنے والوں کو روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے۔ ذرا غور کیجیے کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دے رہے ہیں ہمیں، تم لوگ نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ورنہ کے معنی اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ذرا غور کریں ہم، دنیا میں برائیاں جس انداز سے بڑھ رہی ہیں خصوصاً مسلمان ملکوں کے اندر، خود امت مسلمہ کے اندر، اور اس کے وجہ سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، کشمیر میں دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، شیشان میں دیکھیے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، بوسنیا میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، فلسطین میں دیکھیے، لبنان میں دیکھیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور آپ دور کیوں جائیں، یہ تو خیر آپ کہیں گے وہ علاقے ہیں جہاں دشمنوں کا قبضہ ہے، خود مسلمان ملکوں میں اسلام کا نام لینے والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ دعائیں نہیں کر رہی؟ لوگ خانے کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کے، گڑگڑا گڑگڑا کر کے، لوگ رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، حج میں لاکھوں افراد آتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، خانے کعبہ میں بھی کرتے ہیں، حرم میں کرتے ہیں، عرفات میں کرتے ہیں، منا میں کرتے ہیں، مزدلفہ میں کرتے ہیں، کہاں نہیں کرتے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر کے رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسجدوں کے اندر دعائیں کی جا رہی ہیں، ہر اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ کیوں؟ مسلمان ہر جگہ تباہی کے شکار ہیں، مسلمانوں کی جائیداد لوٹی جا رہی ہے، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے بچوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے وجہ بتا رہی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ رکھا ہے، ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام کر رہے ہوتے ہم تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس طرح سے مسلمان قوم گڑگڑائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ تم دعا کرو، ہم دعا قبول کرنے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، لیکن وہ یہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو دعا کر رہے ہیں تو کون لوگ ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو، ہم نے جو زندگی کے مقاصد بتائے ہیں ان کو، ان پہ تو یہ عمل پیرا نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے اس کی اہمیت۔ اور آخری ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے جو میں نے بعد آپ کے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ یہ کام بغیر قوت کے نہیں ہوتے، قوت استعمال کرنا ضروری ہے، اور قوت کا اختیار کرنا اور حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کوئی ایک منکر ہوتا ہوا دیکھے، من را منکم، تم میں سے کوئی شخص بھی دیکھے منکرن، ایک منکر، ایک برائی بھی ہوتی ہوئی دیکھے، نہ یہ کہ برائیوں کا سیلاب معاشرے میں آیا ہوا ہے، ایک برائی بھی اگر ہوتی ہوئی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، بے یدے ہی، اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ تو آپ اسی وقت استعمال کرتے ہیں جب توانائی اور قوت لگاتے ہیں، بغیر توانائی اور قوت کے تو آپ ہاتھ ہلا بھی نہیں سکتے، اور ہاتھ وہی انسان لگاتا ہے جہاں قوت استعمال کرنا مقصد ہوتا ہے، تو اس کے معنی قوت سے روکو۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم یہ قوت نہیں رکھتے، تو زبان سے تو برا کہو کہ بھائی یہ عمل برا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں یہ برائی ہو رہی ہے، میں اس برائی کو نہیں ہونے دوں گا، میرے محلے میں یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ برا کام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، زبان سے تو کہیں۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے دل میں اس کو برا جانے کہ یہ باتیں بری ہو رہی ہیں، یہ برائیاں ہو رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، دل میں تو ہر شخص برا جان لے گا، اور جانتے ہی ہیں، معاشرہ برا سمجھتے ہی ہے برائی کو، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ منکر چیز ہی وہی ہے جس کو معاشرہ برا سمجھے۔ لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کا فیصلہ کر دیا اور فرمایا کہ وعد عفو الایمان، کہ یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ، کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا یہ. اب آپ بتائیے کہ وہ کیسا مضبوط ہوگا ایمان کہ آپ برائی سے تو اس کو نہیں روک رہے ہیں لیکن آپ بھلائی کا پرچار کیے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ایمان مضبوط کرے لوگ. ایمان مضبوط ہوگا ہی نہیں جب تک کہ آپ لوگوں کو برائی سے بزور قوت روکنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے، ایمان کو مضبوط اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ بزور قوت برائیوں کو روکا جائے. تو یہ وہ کام ہیں جو ہمیں دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں، یہ ان دونوں کاموں کی اہمیت جو ہمارے سامنے آتی ہے. ان دونوں کام کی اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ سوال خود بخود اٹھتا ہے، جیسا کہ یہاں اللہ تعالی نے بھی کہا فرمایا کہ ولتکم منکم امتن، تم میں سے ایک گروہ تو ہونا ہی چاہیے، یعنی امت مسلمہ کو یہ کام کرنا چاہیے. تو امت مسلمہ یہ کام کس طرح کرے، کون لوگ ہوں اس کے کرنے والے، یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف لے جائیں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں. اپنے وعظ میں، اپنی تقریروں میں، مسجدوں میں علماء کرام لوگوں کو بھلائیوں کی تلقین کریں، برائیوں سے روکیں. گویا اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں دور ہو جائیں گی اور لوگ بھلے بن جائیں گے. یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ اس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے اختیار چاہیے. اور قوت اور اختیار کس کے پاس ہوتا ہے معاشرے میں؟ معاشرہ کس کے ہاتھ میں قوت اور اختیار دیتا ہے؟ اپنے حکمرانوں کے ہاتھ میں دیتا ہے. یعنی اس معاشرے کے جو حکمران ہیں، خواہ وہ بادشاہت ہو، خواہ وہ جمہوریت ہو، خواہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، کوئی بھی نظام ہو، جو حکمران ہیں قوت تو انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اختیار تو انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ معروف کا حکم کیا جائے اور منکر سے روکا جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بات کہتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں، معروف کا حکم کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی اس کے اندر، ایک تو یہ کہ حکمراں بننے کے بعد یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ نماز کا نظام قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، معروف کا حکم کریں لوگوں کو اور منکر سے روکیں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ گویا حکمراں بناتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں میں یہ صفات موجود ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ حکمرانی کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داریاں ہیں بلکہ یہ حکمرانی کی صفات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہمیں اپنے حکمراں ایسے ہی لوگوں کو بنانا چاہیے کہ جو نماز قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں. ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمراں نماز کو انفرادی معاملہ قرار دیتے ہیں. جی یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے نماز، ہمیں اس سے کیا، کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، وہ جو پڑھنا چاہے پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے. زکوٰۃ کے نظام کو فرسودہ نظام قرار دیتے ہیں ہمارے حکمراں کہ جی یہ ناقابل عمل ہے. اور معروف کا حکم اور منکر سے روکنا یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، بلکہ منکر پھیلتا ہے معاشرے میں اور علماء سے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کیجئے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں. تو منکر پھیلانے میں ہمارے حکمراں جو ہیں وہ پیش پیش ہیں، قرضے لے لیں گے ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھا لیں گے، ایک دوسرے کو بدنام کریں گے، گویا جتنی برائیاں ہیں ان کو وہ پھیلائیں گے اور اگر ان کو منع کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں قدامت پسند لوگ ہیں، رجعت پسند لوگ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ دنیا کی رفتار کے ساتھ نہیں چل سکتے، انہیں معلوم نہیں کہ ترقی کسے کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کا اسلام لے کے آئے، تو ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہم جب حکمرانوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو ہم اس سے بری ذمہ ہیں، قطعاً نہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہم ہی نے تو دی ہے۔ یہ دور اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی تلوار کے زور سے صبح کھڑا ہو اور آپ کا حکمران بن جائے، وہ کہے کہ جی میں اب حکمران ہوں آپ کا، یہ وہ دور نہیں رہا، دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں۔ اگر اس ملک کے عوام نہ چاہیں تو کوئی زبردستی آپ کا حکمران نہیں بن سکتا۔ ہم ووٹ دیتے ہیں، ہم ووٹ دیتے وقت کیا اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ نماز قائم کرے گا، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے گا، یہ معروف کا حکم کرے گا، یہ منکر سے روکے گا؟ قطعاً نہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کو ووٹ دے کے آتے ہیں جو یہ جانتا بھی نہیں کہ نماز پڑھی کیسے جاتی، جو یہ جانتا بھی نہیں کہ معروف کیا چیزیں ہیں اور منکر کیا چیزیں ہیں، جس نے اپنے لیے ہر چیز کو حلال قرار دے دیا ہے، ایسے لوگوں کو ہم ووٹ دے کے آتے ہیں، تو گویا یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اقتدار، اختیار اور قوت کس کے ہاتھ میں دے دی ہے، تو ہم بچ نہیں سکتے اپنی اس ذمہ داری سے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے لیے ووٹ دیتے ہیں یا کسی کو اپنا حکمراں بناتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالی کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی معاشرے کا حکمراں ان کاموں کو نہیں کرتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ پہ سے یہ ذمہ داری ہٹ گئی۔ ولتکم منکم امتن، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، حکمراں اگر نہیں بھی کر رہا ہے تو امت مسلمہ کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ گویا دوسرے معنوں میں یہ کہ یہ اجتماعی کام ہے، جماعت کے ساتھ اس کام کو کیا جانا چاہیے، اور جماعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سے میں ایک ملائی تو دو بھی ہوتے ہیں اور گیارہ بھی ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ لکھتے کس طرح سے ہیں، اس کو قوت پیدا ہوتی ہے، جب مل کے کام کیا جاتا ہے تو قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ قوت ضروری ہے حاصل کرنا، تو یہ جماعت کا بھی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں، دیکھیے عام طور پر اللہ تعالیٰ مومنین کی بات کر دیتا ہے، وہاں بھی مراد عورتوں ہی کی لی جاتی ہے کہ یہ مرد عورت دونوں شامل ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مومنات کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس تصور کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو، والمومنون والمومنات یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے پر وقت پڑنے پر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور مومنات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ لیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، گویا یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں کے اوپر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے کاج ساز بنے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کو قوت پہنچائیں۔ کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس لیے کہ یہ لوگ معروف کا حکم کرتے ہیں اور منکر کو روکتے ہیں۔ تو گویا یہ معروف کا حکم کرنا اور منکر کو روکنا یہ جماعت کا کام بھی ہے، اور اس جماعت میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں، دونوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ جی عورت تو گھر میں بچوں کو دیکھے، گھر کی نگہداشت کرے، تو وہ تو رعیا ہے، وہ یہ کام کیسے کرے؟ دیکھیے اصل بات یہ نہیں ہے، بات کیا ہے کہ جہاں عورت کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ بچوں کی نگہداشت کرنا، گھر کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہاں مرد کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے مال کماؤ، رزق کماؤ، محنت کرو۔ تو اب اگر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت تو گھر میں مصروف ہے، تو مرد بھی تو اپنی نوکری پہ مصروف ہے، اپنی دکان پہ مصروف ہے، اپنے کام پہ مصروف ہے۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ دلیل جو ہے وزنی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی عورت کا تو کام یہ ہے، وہ تو یہاں مصروف ہے، وہ کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے؟ اگر اس بات کو ہم مان لیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مرد بھی تو مصروف ہے، وہ بھی تو 24 گھنٹے نوکری کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے ان کی رزق کے لیے، تو وہ کہاں سے وقت نکالے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے؟ تو دلیل جو ہے یہ کمزور ہے، اس دلیل کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے، معروف کا حکم کرنے کے لیے، منکر سے روکنے کے لیے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اصل بات صرف اعتدال کی ہے، اصل بات صرف توازن قائم کرنے کی ہے اپنے اوقات میں اور اپنی توانائی میں، یہ ہے بات ساری۔ یہ سمجھ لینا کہ نہیں میرا تو بس صرف یہی کام ہے، بس میں یہی کروں گا اور باقی کام میں نہیں کر سکتا، یہ تصور غلط ہے، اسلام یہ تصور قطن نہیں دیتا۔ خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں ہیں معاشرے میں، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داریاں ہیں کہ معروف کا حکم کرے اور منکر سے منع کرے، اور پھر یہ جماعت کے ساتھ یہ کام ہونا ہے، ایک دوسرے کو قوت پہنچانی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا کارساز بننا ہے، اور تبھی جب قوت حاصل ہوگی تو پھر آپ یہ کام کر سکیں گے، اور پھر جب یہ قوت حاصل ہوگی آپ کو، جماعت کی قوت، تو آپ حکمرانوں کو للکار سکیں گے آپ کہ جو تم غلط کام کر رہے ہو، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے اس معاشرے کے اندر۔ لیکن اگر آپ نے یہ قوت حاصل نہیں کی تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں خود بخود یہ چیز لازم ہے کہ قوت کو حاصل کیا جائے، اور قوت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ کام کیا جائے۔ تو ایک جماعت اگر مضبوط کھڑی ہو جائے معاشرے میں، اور جو ایسے حکمرانوں کو للکارے کہ ہم منکر کا عمل یہاں نہیں ہونے دیں گے، تو پھر حکمراں جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ منکر کا عمل نہیں کر سکے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جماعت کیوں ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے اپنے معارف القرآن میں کہ اگر کوئی جماعت آپ سے نہ بھی ملتی ہو آپ کو، اور حکمراں جو ہے منکر کا کام کر رہے ہوں، تو بھی آپ کے اوپر سے انفرادی طور پر ذمہ داری ہٹتی نہیں ہے۔ گویا دوسرے معنوں میں ہر مسلمان کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کلمہ حق کو بلند کریں، وہ معروف کا حکم کریں اور منکر سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ حق کا کلمہ بلند کرنا، کس کے سامنے؟ جو جابر اور ظالم ہو، سلطان ہو اس کے سامنے، یہ ہے جہاد۔ اور یہ حق کا کلمہ بلند کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، دلیل سے آپ بتا رہے ہیں، میں تو قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں قرآن انفرادی طور پر ہر شخص سے یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت یہ کام نہیں کر رہی، اگر کوئی جماعت یہ کام کر رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو کر کے اس کام کو کرنا چاہیے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے، اور قوت جب حاصل ہوتی ہے تو کامیابی کے امکانات بڑھتے ہیں۔ انفرادی طور پر کامیابی کے امکانات اتنے نہیں ہوتے، لیکن یہ ذمہ داری ہٹتی نہیں ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مشہور حکیم تھے اپنے زمانے میں، دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، انہی کے نام پر ایک پوری سورہ لقمان موجود ہے اس کے اندر، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اسی سورہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، بڑا پیار کا انداز ہے، اور یا بنیا اے میری بنیاد، بیٹے کو بنیاد ہی تو کہا جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر آپ کی عمارتیں آگے بڑھتی، اگر وہ بنیاد نہیں تو آپ کی عمارت ختم ہو گئی، نسل ختم ہو گئی آپ کی، تو فرمایا کہ یا بنیا اے میرے بیٹے، اپنے ایک بیٹے سے مخاطب ہیں، کسی گروہ سے مخاطب نہیں ہیں، فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر، یہ صیغہ واحد ہے، اقیم الصلاۃ تو نماز قائم کر، ایک شخص سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کر، ذرا غور کیجیے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا تو حکم کر، دیکھیے تو ذرا، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے تو روک، اور پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ، اور تو صبر کر، عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس پر جو تجھے پہنچے، یعنی جو اصابہ کے معنی مصیبت کا پہنچنا، مصیبت کا، تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، نماز قائم کر، معروف کا حکم کر، منکر سے روک، اور صبر کر ہر اس مصیبت کے اوپر جو تیرے اوپر آئے. اس جملے میں بڑی حکمت ہے اور بڑی وضاحت ہے کہ جب آپ منکر سے روکنے کے لیے معاشرے میں نکلیں گے تو مصیبتیں آپ پر آئیں گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں لوگ اسے برداشت کر لیں گے. جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، ان کا ہاتھ آپ پکڑنے جائیں گے تو وہ آسانی سے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑنے دیں گے، وہ آپ کی بات کو سننا پسند نہیں کریں گے، ہاتھ کا پکڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، تو وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، وہ آپ کو پریشان کریں گے، وہ آپ کی عزت اتاریں گے، وہ آپ کا مال لوٹیں گے، وہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دیں گے، وہ آپ کو قتل بھی کریں گے، یہ ساری مصیبتیں ہیں جو آئیں گی اس راستے میں. فرمایا جا رہا ہے کہ واصبر، اس پہ صبر کرو، یعنی یہ عذر اب ہم نہیں پیش کر سکتے کہ صاحب کیا کریں، ہم یہ کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن صاحب بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، اس میں تو بڑی تکالیف ہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرو اس پر جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں، یہ کام تو ہونا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کام لوگوں نے نہیں کیے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں، چار اماموں میں سے سب سے پہلے امام یہی ہیں. انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ زبردستی کا نکاح جائز نہیں ہے، حرام. بادشاہ وقت کو جو خلیفہ تھا اس کو یہ فتویٰ پسند نہیں آیا. کیوں؟ اس فتوے سے اس کے اوپر چوٹ پڑتی تھی. وہ چوٹ یہ پڑتی تھی کہ اگر زبردستی کا نکاح جائز ہے تو زبردستی کی بیعت جو ہے وہ بھی جائز ہو جاتی. تو بادشاہ وقت کے اوپر چوٹ پڑی کہ یہ تو فتویٰ ایسا ہے کہ جس سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، میں زبردستی کر کے لوگوں کو اپنا متی نہیں بنا سکتا. تو اس نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ فتویٰ نہ دیں، آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں. آپ نے کہا کہ نہیں، میں کیسے اس فتویٰ واپس لے لوں، میں مجھے تو منع کرنا ہے اس بات سے، اس برے بات سے. چنانچہ ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں کیا حق سے ہٹ جاؤں؟ خلیفہ نے حکم دیا مدینے کے گورنر کو کہ ان کو ذلیل کرو، اور ان کو ذلیل اس طرح کیا گیا، کوشش کی گئی کہ گدھے پہ الٹا بٹھایا گیا ان کو، اور پورے شہر میں ان کو گشت کرایا گیا، اور ان کے گلے میں ایک روایت یہ بھی آتی کہ تختی لٹکا دی گئی کہ ان کو سزا دی جا رہی. امام مالک جہاں جہاں سے گزرتے تھے بستی سے، کہتے جاتے تھے کہ لوگوں دیکھو، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میں مالک ہوں، اور جو لوگ مجھے نہیں پہچانتے وہ سن لیں کہ میں مالک ہوں. ذرا غور کیجئے، وہ اپنے شناخت کرا رہے ہیں لوگوں کے اندر، وہ سن لیں کہ میں مالک ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کا نکاح حرام ہے. گویا سزا مل رہی ہے, خلیفہ اپنے ظلم میں ان کو ذلیل کر رہا ہے, لیکن وہ اسی عمل میں اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ یہ بات حق ہے اور یہ میں کہتا رہوں گا, اور جو لوگ نہ جانتے وہ بھی جان لیں. بات تو تکلیف تو پہنچے گی, تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور تبھی آپ برائی کو روک سکتے ہیں. ایک دوسری مثال آپ دیکھیے, حضرت امام احمد ابن حنبل, یہ چوتھے امام ہیں, ان کے ماننے والے یہاں ہیں. ان کے زمانے میں ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ اللہ کی تخلیق ہے, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, سنت نہیں صفت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اور اللہ کے اوصاف ہیں ویسے یہ بھی ایک صفت ہے, یہ اللہ کی تخلیق نہیں ہے. جیسے انسان اللہ کی تخلیق ہے یا دنیا اللہ کی تخلیق ہے, تو یہ اللہ کا کلام یا اللہ کے الفاظ اللہ کی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. لیکن بعض علماء کرام نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں, یہ تو اللہ کی تخلیق ہے یہ, اور اس خلیفہ جو تھا وہ ان پر ایمان لے آیا, ان کی بات کو اس نے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کی تخلیق ہے. اور احمد ابن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں, یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کی تخلیق نہیں ہے. خلیفہ نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا مت فتویٰ دو. اس نے کہا کہ میں کیوں نہ دوں فتویٰ, جو لوگ اس کو اللہ کی تخلیق مانتے ہیں وہ اللہ پہ بہتان مانتے ہیں اور وہ کافر ہیں, میں کیسے اس بات کو مان لوں. اس نے ان کو قید کیا, نہ صرف قید کیا بلکہ کوڑے لگواتا تھا, وہ کوڑے کھاتے جاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو شدید قسم کے کوڑے لگے اور آپ کرا رہے تھے جیل کے اندر, آپ کے برابر میں ایک ڈاکو بھی تھا, اس کو بھی کوڑے لگتے تھے. تو جب اس نے ان کی کراہنے کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ احمد میں تو کوڑے کھاتا ہوں, میں تو نہیں کراتا, میں تو اپنے عمل سے نہیں باز آیا, کوڑے لگا لیں دو جتنے بھی ہیں. تو حضرت احمد ابن حنبل کہتے ہیں ان کے جو جنہوں نے ان کی سوانح لکھی ہے, کہ لیں گے میری تو آنکھ کھل گئی کہ یہ شخص دنیا کے گناہ کی خاطر کہتا ہے کہ میں نہیں کراتا, میں تو اپنے عمل سے باز نہیں آؤں گا, اب میں اللہ کی راہ میں کوڑے کھا رہا ہوں تو میں کیوں کراؤں, مجھے تو اس کا اجر بھی ملنا ہے. تو انہوں نے کرانا بھی چھوڑ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے تو مصیبتیں آپ پر آئیں گی, پریشانیاں آپ پر آئیں گی, اور حکمراں طبقہ جو ہے اس کو آسانی سے برداشت نہیں کرتا. جو دور کیوں جائیے, آپ ہندوستان اور پاکستان کو دیکھ لیجیے. حضرت احمد سرہندی آپ جانتے ہیں, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کون تھے یہ؟ حضرت مجدد الف ثانی, یہ احمد ان کا نام تھا اور سرہند کے رہنے والے. جب اکبر بادشاہ نے دین الہی شروع کیا تو آپ کھڑے ہو گئے, باقی تو علماء جو تھے یا مولوی حضرات جو تھے وہ تو بادشاہ کی خوش آمد میں لگ گئے, آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا یہ تم نے کیا شروع کیا, تم کہاں سے پیغمبر ہو گئے, تم نے کون سا دین شروع کیا, تم اسلام کے اندر تحریف کر رہے ہو اور یہ قطعاً غلط ہے, یہ ساری باتیں اس کو دور کرو. تو اکبر جو تھا وہ تو ہندوؤں کے کہنے پر تھا اور ایسے ابو الفضل اور فیضی وغیرہ ایسے گمراہ قسم کے, اس نے ان کو قید کر دیا آگرہ کے قلعے میں. اور جب تک اکبر حکمراں رہا یہ قید میں رہے, اور 50 سال حکمرانی کی اکبر نے. آپ ذرا غور کیجئے گا, اس معمولی مدت نہیں تھی اس کی, 50 سال حکمرانی کی ہے اس نے. آپ قید میں رہے اور بار بار ان سے یہ کہا جاتا رہا کہ تم اگر مخالفت کرنا چھوڑ دو تو تمہیں رہائی مل جائے. انہوں نے کہا نہیں, تم تو دین کو بگاڑ رہے ہو, مسخ کر رہے ہو, میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا یہ کہنا. پھر اس کا انتقال ہوا, اکبر کا جہانگیر بادشاہ بنا. پھر آپ نے جہانگیر کو خط لکھا جیل سے, بتایا کہ تمہارے باپ نے یہ دین کے اندر تحریف کی ہے, اسلام کو مسخ کر کے رکھ دیا, تم تو اس سے باز آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کے دل میں ڈال دیا، حالانکہ وہ کوئی ایسا بڑا مسلمان شخص نہیں تھا، شرابی کبابی تھا، لیکن بہت سے اچھے کام بھی کیے اس نے، انصاف کا اس کا بڑا شور ہے، جس طرح سے انصاف اس نے کیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی یہ بات، وہ تائب ہو گیا، اس نے سارے احکامات دیے کہ اکبر کے زمانے میں جو دین میں جتنی بھی تحریفیں ہوئی ہیں ان کو ختم کیا اس نے، ان کو جیل سے باہر نکالا، ان کا عزت و اکرام کیا اور اپنے ساتھ ان کو رکھنے لگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ کام کریں اور کام کرنے کے ساتھ صبر کریں ان مصیبتوں پہ جو پڑنے والی ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ دیکھ لیں، جیل میں ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ معافی مانگ لو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آپ نے منع کر دیا اپنے اہل خاندان کو کہ خبردار کوئی بھی میری طرف سے معافی نہ مانگے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میری موت ہانسی کی طرح لکھی ہے تو مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور اگر مجھے زندہ اس جیل سے باہر آنا ہے تو یہ لوگ خود پھانسی پہ لٹک جائیں، مجھے پھانسی پہ نہیں لٹکا سکتے۔ تو یہ مصیبتیں آتی ہیں، ان کو جھیلنا ہے۔ اصل بات سید قطب شہید، جن کا میں نے آپ کا حوالہ دیا فی ظلال القرآن میں، ان کو ناصر نے قید کیا، اس لیے کہ وہ ناصر چاہتا تھا کہ وہ ایسے فتوے دے کہ جس سے اس کی حکمرانی جائز ثابت ہو، اس کے اعمال صحیح ثابت ہوں، اور وہ اس پہ تیار نہیں تھے۔ ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا، بغاوت وغیرہ کا اس کا اس کا، پھر جیل میں ان پہ یہ بات بھی کہلائی گئی کہ اگر تم یہ لکھ دو، لکھ کر کے دے دو تو تمہیں جیل سے رہائی مل جائے، آپ نے انکار کر دیا، بلکہ آپ نے ایک تو نظم لکھی ہے اور کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ جس دن ان کو پھانسی دی جا رہی تھی اس دن وہ نظم سنائی انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو ان کو پھانسی دے رہے تھے، کہ یہ صبح جو ہے طلوع ہوگی اور یہ تاریکی جو ہے یہ چھٹ جائے گی۔ گویا دیکھیے، یہ ہے وہ انداز کہ مصیبت تو آئے گی، قتل تو کیا جائے گا، لیکن منکر سے روکنے کا عمل کیا جائے گا، اس سے باز نہیں آئیں گی۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور انفرادی ذمہ داری ہے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ یہ معاشرے کی پوری اجتماعی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جماعت کی ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے، آئیے ذرا ہم اس پہ غور کریں کہ یہ کام کیا کیسے جائے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کیسے اس کام کو کیا جائے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قسم وہ ہے کہ جس کو اگر آپ اختیار کریں تو معاشرے میں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور معاشرہ آپ کی تحسین کرتا ہے لیکن آپ کو اس پہ مجبور نہیں کرتا، جیسے انفاق کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے وقت پہ کھڑا ہونا وغیرہ وغیرہ، اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن معاشرہ آپ کو اسے مجبور نہیں کرتا کہ آپ لازمن کسی کی مدد کریں، کسی پہ مال خرچ کریں، اس کے کسی کے کام آئیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ معاشرہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کریں گے تو معاشرہ آپ کو پکڑے گا، آپ کو سزا دے گا۔ گویا یہ کہ معاشرے کے چند قوانین ہوتے ہیں کہ اگر آپ انہیں توڑتے ہیں تو معاشرہ اس کو برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو معاشرے نے منکر بنا لی ہے، اب اگر آپ اس منکر پہ عمل کرتے ہیں تو معاشرہ آپ کو مجبور کرے گا، آپ کو سزا دے گا۔ تو ہمارے لیے تو منکر وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اجماع امت ہے جس پر، اور معاشرہ بھی اس کو برا سمجھتا ہو اور وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہوں، تو ان سے بھی روکنے پر مجبور کیا جائے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس عمل میں حکومت کی رضا یا حکومت کی منظوری ضروری نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہر صورت سے کیا جانا چاہیے، اور اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ روکے تبھی ہم روکیں، یا وہ ہمیں حکم دے تبھی ہم حکم دیں۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تین مرحلے ہوتے ہیں منکر کام کے، تین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جس پر صرف حکومت سزا دے سکتی ہے اور کوئی شخص انفرادی طور پر کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ مرحلہ وہ ہے کہ جب کوئی منکر کام ہو جائے، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، خیانت ہو گئی، تو حکومت صرف ذمہ دار ہے کہ سزا دے، کسی اور شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے کہ چونکہ اس نے یہ جرم کر دیا ہے لہذا میں اسے سزا دے دوں، وہ نہیں کر سکتا ہوں. جیسے قتل ہو گیا، کسی کے بھائی کا قتل ہو گیا تو وہ یہ کہہ جی اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تو میں اسے قتل کروں گا، نہیں، چونکہ قتل ہو گیا ہے وہ قاتل ہے لہذا حکومت ہی اسے سزا دے سکتی ہے، کوئی شخص انفرادی طور پر اب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. ایک مرحلہ تو یہ. دوسرا مرحلہ ہے کہ منکر کا کام ہو رہا ہے، جب منکر کا کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری ہر شخص کے اوپر ہے. وہ کہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہاں پر چوری ہوتا ہوا دیکھے چور کو پکڑے، منع کرے چوری سے، خیانت ہوتی ہوئی دیکھے خائن کو پکڑے منع کرے، قتل کے آثار دیکھے، امکان دیکھے کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے اور بندوق چلانے جا رہا ہے اس کو پکڑ کے روکے، تو یہ تو کرنا ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور اس پر حکومت سے اجازت کی ضرورت نہیں. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جرم ہونے والا ہے، اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے یا اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اطلاع حکومت کو کرے، پولیس کو کرے، یا خود آگے بڑھ کر کے اگر روک سکتا ہے تو اسے روکے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو یہ گویا تین مرحلے ہیں جو انسان کو دیکھنا ہوگا کہ کس مرحلے میں یہ کام ہے. تو دو بات کے جو مرحلے ہیں، یا جنہیں سمجھ لیں کہ جو پہلے مرحلے، ایک یہ کہ سازش ہو رہی ہے، اسکیم ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے، اس اسکیم کو بگاڑا جائے، جرم ہو رہا ہے اس وقت روکا جائے، اور تیسرا مرحلہ یہ کہ جرم ہو گیا، ہو جانے کے اوپر پھر حکومت جو ہے وہ اس کو سزا دے گی. اب روکا کس طرح دی جائے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روکنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے انسان کو بتائے کہ دیکھو یہ منکر عمل ہے اور تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جسے سمجھانا کہتے ہیں اس کو. اس کے بعد بھی اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کو منع کریں کہ بھئی میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا، تم بتا دیا تھا کہ یہ منکر کام ہے، اس کے باوجود تم نہیں روکے. پھر بھی اگر اس کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے تو پھر سختی کرے گا کہ میں نے تم کو بتایا، سمجھایا، تم باز نہیں آتے اور اب یہ کام میں نہیں ہونے دوں گا. تو گویا یہ کہ یہ سختی کا مرحلہ ہے وہ جو تیسرے مرحلے پر جا کر کے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ جب دیکھیں کہ معاشرے میں، تو اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو یہ معلوم کیا جائے کہ کسی شخص کو معلوم بھی ہے یعنی کہ یہ کام برا کر رہا ہے، وہ ممکن ہے اسے نہ معلوم تو اس کو بتایا جائے، پھر اس کو وارننگ دی جائے، آگاہ کیا جائے کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، اس کے باوجود تم باز نہیں آئے، تمہارے علم میں یہ بات آ چکی، پھر بھی نہ ہو تو پھر اس کو سختی سے روکا جائے. اس میں بھی جو بات ہمارے سامنے مزید وضاحت کی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ کہ چند لوگ ایسے ہیں جو چند لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. منع تو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، مگر وہ سختی نہیں کر سکتے. پہلی مثال انہوں نے یہ دی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ سختی نہیں کر سکتی منکر سے روکنے کے لیے. اچھا، یہ اصول کیا ہے کیوں نہیں کر سکتی؟ اصول یہ ہے کہ اگر ایک منکر کو آپ روکنا چاہتے ہیں سختی سے اور اس کے نتیجے میں اس سے بڑا منکر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس منکر کو نہیں روکنا چاہیے سختی کے ساتھ. اصول یہ ہے. تو بیوی اپنے شوہر کو منع تو کر سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے، لیکن زبردستی یا سختی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ممکن ہے کہ شوہر جو ہے رد عمل کے طور پر بیوی پر اس سے زیادہ سختی کرے، اس کا خاندان تباہ ہو جائے، بچے تباہ ہو جائیں. تو گویا یہ کہ شوہر کے ایک عمل کو روکنے کے سلسلے میں ایک ایسا عمل وجود میں آ گیا کہ جو اس سے بڑا منکر تھا. لہذا بیوی کو شوہر کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے اور نہ وہ کر سکتی. اس طرح سے بیٹا جو ہے وہ باپ سے سختی نہیں کر سکتا, یعنی مشورہ تو دے سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ ابا جان یہ کام غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, دین منع کرتا ہے, مذہب منع کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن یہ کہ باپ کے ساتھ وہ سختی نہیں کر سکتا. باپ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے معاشرے کے اندر, اس کا ایک احترام ہے, اور بیٹا اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے شاگرد جو ہے وہ استاد کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا, بتا تو سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں نے تو آپ ہی سے سیکھا ہے اور آپ ہی ایسا برا کام کر رہے ہیں, یہ تو غلط بات ہے. لیکن یہ کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا, ورنہ اس سے بڑا منکر پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اسی طرح سے نوکر جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ سختی نہیں کر سکتا, بتا سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے, تلقین کر سکتا ہے, لیکن سختی کرے گا تو اس کا امکان ہے کہ اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے. تو منکر کو روکتے وقت بنیادی طور پر جو بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں اگر ہم سختی کریں تو اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے. تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے, اور اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس وقت انسان کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. اس ساری گفتگو کے بعد دو سوال پھر بھی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نہ معلوم ہو کہ معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا چیز ہے, تو وہ کیسے یہ کام دے, یہ فریضہ کیسے انجام دے, جبکہ میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انفرادی فریضہ بھی بتایا ہے, زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے. تو یہ جواب بڑا آسان ہے. نماز کو دیکھیے آپ, نماز پڑھنا فرض ہے, ہم سب جانتے ہیں. کسی شخص سے اگر آپ کہیں کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو وہ شخص اگر یہ جواب دے آپ کو بھی جی مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی تو میں کیوں نماز پڑھوں, تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی نماز پڑھنا سیکھو, اس لیے کہ نماز تو فرض ہے, یہ معاف نہیں ہے کسی صورت سے. تمہیں نہیں آتی تو سیکھو کسی سے جا کر کے, اپنے گھر میں کسی سے سیکھو, اپنے بھائی سے سیکھو, کسی عالم کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس آؤ, میں تمہیں بتا دوں گا. لیکن نماز معاف نہیں ہے, تمہیں نماز تو پڑھنی ہے. اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور انہیں کیسے کیا جائے, اسے سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے یہ کرنا چاہیے. ایک دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاحب کوئی شخص خود منکر کا عمل کر رہا ہو تو وہ کیسے دوسرے کو روکے؟ لوگ کہتے ہیں نا جی پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے. آپ کیا دوسروں کو منع کر رہے ہیں؟ آپ تو خود اسی میں مبتلا ہیں. سوپ تو سوپ, چھلنی کیا بولے جس میں 72 چھید. یہ جو محاورے ہیں یہ منکر کے لیے غلط ہے. اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے, جتنی بھی تفسیریں آپ پڑھیں, کہ منکر سے روکنا ایک دوسرا عمل ہے اور منکر کا کرنا یہ ایک دوسرا عمل ہے. یہ دو عمل علیحدہ علیحدہ ہیں اور دونوں عمل کا اجر یا سزا علیحدہ علیحدہ. یعنی اگر ایک شخص منکر خود کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو منکر سے نہ روکے. روکنا فرض ہے اور بچنا یہ بھی فرض ہے. تو ایک فرض آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرا فرض بھی آپ ادا نہ کریں. منطقی انداز میں آپ دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی. ایک کمزوری ہے آپ کے اندر, آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے آپ کے اندر, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر دوسرے کے اندر وہ کمزوری ہے تو آپ اس کو منع نہ کریں اس سے یا اسے سمجھائیں نہیں. بالکل آپ کو سمجھانا چاہیے, یہ آپ کا فریضہ ہے. آپ کی کمزوری کا آپ کو سزا ملے گی, لیکن اگر آپ دوسرے کو بھی منع نہیں کرتے تو اس کی